السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں چانگ۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ آج پروگرام جہاں رنگ میں ہمارے پاس بہت سے اہم موضوعات ہیں جن پر ہم ماہرین اور تجزیہ کاروں سے بات کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی طرف سے غزہ میں تشدد کی مذمت، عالمی سطح پر امریکی سفارت خانے کی یروشلم منتقلی پر تنقید، پاکستان کی طرف سے بھی تحفظات کا اظہار، پشتون تحفظ موومنٹ یعنی پی ٹی ایم کا دھرنا اور بات چیت، وزیر اعظم عباسی کا سابق وزیر اعظم کے بیان کا دفاع، اور آخر میں بات کریں گے پاکستان افغانستان چین ٹریک ٹو تبادلہ خیال کی۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال، عارف انصار صاحب، پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر سعد نذیر، اور لندن سے ہمارے ساتھ دیں گے منظر وسیم۔ آپ سب کو پروگرام میں بہت خوش آمدید کہتی ہوں اور پروگرام کا فوری طور پر آغاز کرتے ہیں کیونکہ آج ہمارے پاس بہت سے موضوعات ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہم کوئی کامنٹس کرتے ہوئے جلدی جلدی سارے پروگرام کو کا احاطہ کر سکیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 60 فلسطینیوں کی ہلاکت ہولناک ہے اور اسے تشویش ہے کہ آئندہ کیا ہو سکتا ہے۔ امریکی سفارت خانے کی تل ابیب سے یروشلم باضابطہ منتقلی کے خلاف مظاہرہ کرنے والے فلسطین پر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کی تھی۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ زخمیوں کی تعداد 2700 کے لگ بھگ ہے۔ 2014 میں غزہ کی جنگ سے اب تک ایک روز میں ہونے والی سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ مبصرین نے اسرائیل کی طرف سے احتجاجی مظاہرین پر گولی چلانے کی اقدام کی سخت تنقید کی ہے، تاہم اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ اقدام سیکیورٹی کے حوالے سے ضروری تھا کیونکہ مظاہرین سرحدی باڑ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ ساتھ ساتھ ہم مختلف اور بھی خبریں پڑھتے چلیں گے، پہلے یہاں تک بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال سے۔ ڈاکٹر صاحب، صورتحال پہلے ہی پیچیدہ تھی مشرق وسطی کے اس علاقے میں، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی کافی دنوں سے عروج پر چلی آ رہی تھی۔ آپ کے خیال میں امریکی سفارت خانے کی یروشلم منتقلی کے تناظر میں اب قیام امن کے امکانات کچھ باقی رہ گئے ہیں کیا؟
دیکھیے، یہ ایک بہت مشکل سا سوال ہے کیونکہ یہ جسے کہتے ہیں سب معاملہ آئی اینڈ دی بیہولڈر کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ مشکل یہ کیونکہ یروشلم ایک بہت عام حصہ تھا تنازع کا، اگر اس کو اس طرح آربیٹرلی سالو کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے سولوشن کم نزدیک نہیں آتا، دور ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت یہی سب سے بڑی مشکل نظر آ رہی ہے کہ تمام دنیا جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کے قراردادوں کے خلاف ہے، یہ ہیومن جو مارل پرنسپلز ہوتے ہیں ان کے خلاف ہے، اور جہاں تک پولیٹیکل پریگمیٹزم اور ڈپلومیٹک پریگمیٹزم کا معاملہ ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں جو فیصلہ جو کیا جاتا ہے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ یاد رہے کہ یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے یہ امریکہ کے اندر ڈومیسٹک انٹرسٹ کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ یقیناً ٹرمپ صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا جو فنڈامنٹلسٹ کرسچینز ہیں ان کے ساتھ کہ وہ ایسا کریں گے، اور انہوں نے اس سپورٹ کو قائم رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اس کے جو انٹرنیشنل کانسیکوینسز ہیں وہ بڑے سیریس ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ ملک جو کہ فلسطینیوں کے ساتھ مل کر ریسٹرینٹ کا معاملہ کرتے تھے اور ان کو ریسٹرینٹ کی طرف لاتے تھے، اب وہ اس ریسٹرینٹ کی طرف لانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو ایسی مشکل میں ریڈیکلائزیشن جو پیدا ہوگی، اس کی مشکلات سب سے بڑی یہ ہے کہ کوئی ایسا لیڈر اس وقت نظر نہیں آ رہا فلسطینیوں کے درمیان جو کہ اس ریڈیکلائزیشن کو کنٹرول کر سکے یا کنٹین کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یروشلم کے معاملے میں، اس کا تعلق اگر اس کو اسی صورت میں لیا جائے جیسے کہ اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، اگر ان دونوں چیزوں کو تو پھر مشکلات اور بڑھ جاتی ہیں، اور ان دونوں کو اکٹھا لینا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزہ میں بھی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلی ہوئی تھی اور وہاں پر بہت حد تک ریڈیکلائزیشن بڑھتی چلی جا رہی تھی، جس کے آپ کو اب نشانے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب کیونکہ یروشلم میں ہو گیا ہے تو دونوں سائڈیں جو ہیں وہ اب اس مقام تک پہنچتی جا رہی ہیں کہ جہاں پر پیلسٹینین اتھارٹی کا کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ پیلسٹینین اتھارٹی کے جو 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 پریزیڈنٹ ہیں عباس، ان کے پاس بھی کوئی کسی قسم کی پاور نہیں رہے گی، اور یہ پاور جو ہے آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے نکل کے ایکسٹریمسٹ کی طرف چلی جائے گی. اس علاقے میں پہلے ہی ایکسٹریمسٹ بہت زیادہ ہیں، اگر اور ایکسٹریمسٹ پیدا ہوتے ہیں اور وہ اس سے ایکسٹریمزم کو جو تقویت پہنچتی ہے وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور وہ علاقہ جو ہے اور ڈیسٹیبلائز ہو سکتا ہے.
عارف انصار صاحب، آپ کے خیال میں موجودہ صورتحال کے تناظر میں اب امریکہ کشیدگی دور کرنے اور صورتحال کو کس حد تک معمول پر لانے میں کس طرح کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ فلسطینی صدر محمود عباس کہہ چکے ہیں کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ امن قائم کرنے کی کوئی تجویز قبول نہیں کریں گے، تو صورتحال کس سمت بڑھے گی؟
جی، ابھی اس کے خد و خال سامنے نہیں آئے بہجت، اور ابھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے، اور کل بھی جو کرٹیسزم رہا وہ یہی رہا کہ اس کے ساتھ جو ہے مڈل ایسٹ پیس پروسیس کا پلان پورا کیا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جیروسلم کا ڈیسیجن جو تھا اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، جیسے ذکر بھی ہوا ابھی پہلے، اور اگر اس کو فیصلہ پہلے کر دیا گیا ہے اور یہ واضح نہیں ہے کہ باقی پیس پروسیس کیا ہے، ظاہری بات ہے ان کے ٹرمپ صاحب کے خاص نمائندے جو ہیں کشنر صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور وہ ایک ترتیب تو کوئی چیز دی جا رہی ہے لیکن اس کا خد و خال کسی کو پتہ نہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کنڈیشنز میں ابھی جو صورتحال ہے اس میں تو وہ ظاہری بات ہے اس کو کوئی ایکسیپٹ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ایک بہت بڑا کمپرومائز کیا گیا ہے جو کہ لگتا ہے کہ ون سائیڈڈ سا ہے، جو کہ ڈومیسٹک پریشر زیادہ ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ جو اس کی جو ریئلٹی آف دا سچویشن ہے. تو ظاہری بات ہے ابھی فی الحال تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ سچویشن کو انسائٹ ہوگی، خرابی کی طرف زیادہ جائے گی. پھر کیا رنگ بنتا ہے وہ کچھ مبصرین نے یہ بھی کہا ہے جو کہ میرے خیال ہے ٹھیک ہے کہ کیا یہ فیصلہ ہمیں کسی ریزولوشن کے قریب لے جاتا ہے یا دور لے جاتا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ ہمیں دور لے گیا. ایک اور پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو یہ اسرائیلی فلسطین کانفلکٹ ہے یہ صرف اس علاقے کے ایکسٹریمسٹ کی موٹیویشن کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ جو گلوبل ایکسٹریمسٹ ہیں یہاں تک کہ القاعدہ کے بھی جو آئیڈیالوگ تھے اس میں اس بنیاد کو یوز کیا گیا تھا ایکسٹریمزم کی طرف جانے کے لیے اور جو اس کو فروغ ملا. تو ہمیں صرف یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو گلوبل وار آن ٹیرر ہے اس کے تانے بانے بھی آئیڈیالوجیکل لیول پہ اس کے ساتھ ملے بھی ہیں، اور وہ رسک بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے.
اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں لندن سے. برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امن کے کسی حتمی فیصلے تک پہنچنے سے پہلے امریکہ کے جانب سے سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے اور اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں. فرانس کے صدر میکران نے غزہ میں پیر کے روز ہونے والے تشدد کی مذمت کی ہے، اور امریکہ کے بہت سے اتحادیوں اور مخالفین نے اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ تل اویو سے یروشلم منتقل کرنے کے فیصلے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مشرق وسطی میں کشیدگی اور تناؤ میں اضافہ ہوگا. یورپی یونین بھی اس میں شامل ہے، بہت سارے اور ملک بھی. منظر وسیم سے معلوم کرتے ہیں کہ یورپ میں سرکاری سطح پر کیا رد عمل سامنے آیا ہے اور میڈیا اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے. جی منظر.
جی، سرکاری طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً تمام ہی ملکوں نے مائنس دو تین ہم کہہ سکتے ہیں، چیک ریپبلک اور ہنگری اور ایک اور ہیں جو کہ پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی بھی امبیسیز جو ہیں وہ موو کر جائیں، لیکن میجورٹی جو ہیں یورپین یونین کے کنٹریز اور یورپ کے سارے کنٹریز وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں، اور گورنمنٹ نے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بہت کلیئرلی اکراس پہنچا دیا ہے امریکنز کو بھی کہ وہ اس فارن پالیسی پہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پچھلے بھی جب ایران کا جو ایشو ہوا تھا تو اس میں بھی اپنی فارن پالیسی ہے یورپین یونین نے الگ سے ایگزرٹ کرنے کی کوشش کی اور امریکہ سے الگ راستہ چنا. اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ ڈیٹرمن کرے گا فیوچر کے لیے یورپ کی ایک کمپلیٹلی سیپریٹ پالیسی کا. اور جہاں تک میڈیا کی بات ہے تو میڈیا کے اندر رائٹ آفٹر دس ڈیسیژن کافی بڑا ایک بلیڈ شروع ہوا، جس میں کافی جو میجر جو چینلز ہیں سننے والے یہاں پر جو دیکھے جاتے ہیں تو ان کے اوپر کافی ایسی مس انفارمیشن اور کنفیوژن ایسا کریٹ کیا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ نہیں پائیں کہ ہوا کیا ہے وہاں پر غزہ کے اندر، اور جو بھی ایمبیسی سے کیا تعلق ہے اور ایمبیسی کو موو کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں نارمل جو اب آج کل کیمپینز چلتی ہیں اس سے ریلیٹ کرتی ہیں زیادہ. اور جہاں تک بات ہے لوگوں کی تو لوگ جو ہیں وہ اس شروع میں تو تھوڑی دیر کنفیوز ہیں، لیکن ابھی جس طرح ڈسکشن ہو رہی ہیں یورپ کے اندر اور برطانیہ میں مختلف لوگ کر رہے ہیں, تو ان کو جب ریئلٹی ڈان کر رہی ہے تو وہ میرے خیال میں ان کا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ تر فلسطین کے ساتھ سپورٹ شو کر رہے ہیں, اور اس جو بھی واقعات ہوئے ہیں اور جو امبیسی موو کرنے کا بھی فیصلہ ہے اس سے وہ زیادہ خوش نہیں ہے.
اب پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان نے امریکہ کی جانب سے اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کے بارے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کی اپیلوں کے باوجود امریکہ کی جانب سے سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنا باعث سے تشویش ہے. پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف کہتے ہیں,
یہ مڈل ایسٹ کے لیے نہیں بلکہ یہ ساری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی ہے, اور بلکہ انسانیت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی ہے. لیکن بہت سے اسلامی ممالک جو ہیں وہ اس میں پس و پیش بھی کر رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اپنے ملکی مفادات یا اپنے جو ہے نیرو جو انٹرسٹس ہیں ان کو مد نظر رکھ کے وہ اپنی پالیسی جو ہے فلسطین کی طرف جو ہے اس کو وہ ڈٹرمن کر رہے ہیں, جو بڑی افسوس کی بات ہے.
اور پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے رکن شہریار خان افریدی کا کہنا ہے,
جب امریکہ نے کہا کہ ہم پریشر ڈالیں گے جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا, کیا میسج ہے؟ اور مسلم امہ خاموش ہے, او آئی سی سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہے, عرب لیگ سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہے, ان کی سے ختم ہو چکی ہے. آپ کی مدد کے لیے, مسلم امہ کی مدد کے لیے اغیار آ رہے ہیں, تو آئی بلیو یہ رائٹ ٹائم ہے کہ مسلم امہ جو ہے اس کو پراپرلی گیج کر کے اور تمام مسلم ورلڈ کو پرو ایکٹیو رول اس میں پلے کرنا ہوگا. اس کے بڑے ڈیواسٹیٹنگ افیکٹس ہیں.
تو اب ہم بات کرتے ہیں بریگیڈیئر سعد نذیر سے جو ہمارے ساتھ ہیں. بریگیڈیئر صاحب, اس ساری صورتحال کے تناظر میں فلسطین اسرائیلی تنازعہ جس طرح سامنے آیا ہے, اب کسی بھی اعتبار سے اس کو حل کرنے کی کوئی صورت نظر آتی ہے, مناسب صورت آپ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
جی, جہاں تک اس تنازع کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر یہ سب سے پرانا اور سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب وہ اس کے لیے جو تجویز ہوا تھا کہ دو سٹیٹس ہوں گے, جو کہ ابھی یو این کے سیکرٹری جنرل صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایسا کوئی پلان بی نہیں ہے جو کہ دو سٹیٹ کے علاوہ ہو. تو یہ پلان بی جو لانچ کیا گیا ہے, جس میں یہ سفارت خانہ جو کہ متنازع ہے, وہ جو آرٹیکل ان کی جو ریزولوشن ہے 446 اینڈ 48, تو اس کے تحت تو یہ تو بین الاقوامی جو نامز ہیں یا ان کے ریزولوشن ہے اس کے خلاف ورزی ہے. لیکن دوسری طرف پر ایک انسانی المیہ کو دیکھتے ہوئے کہ ایک طرف پر فتح کا جشن منایا جا رہا ہے اور دوسری طرف پر ماتم کدا ہے, وہاں پر لاشیں گل رہی ہے, وہاں پر ہزاروں لوگ زخمی ہو رہے ہیں, 60 سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں, تو کیا کسی کے خون پر یا کسی کے جس میں خاکی پر آپ ناچتے ہو اور وہاں پر ظاہر ہے کہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, تو میرے خیال میں کہ اس قسم کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ مطلب مزید خونین جو راستہ ہوتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں یا اس کی طرف اس کے ڈانڈے ملتے ہیں. اور اسی طرح وہ عباس نے کہا ہے فلسطینی صدر کہ بھائی اس سے تو تیسرا انتفادہ شروع ہوگا جس کو نقبہ کہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہی بھی ہے کہ جب آپ جبر کے ذریعے یا بین الاقوامی قانون جو ہوتے ہیں یا رائے ہوتی ہے اس کے خلاف آپ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اور بزور بازو اس کو نافذ کر لیتے ہیں, تو اس وقت تو آپ کو ہوتا ہے. لیکن اس کے بارے میں ایک خوبصورت ٹرم انہوں نے استعمال کیا کہ ٹرمپ صاحب کی جو پالیسی ہے وہ انگریزی میں یہ ہے کہ بائی ناؤ اینڈ پے لیٹر, اور وعدہ کہ ابھی خرید لو اور بعد میں فیصلہ ہوگا کہ کب اس کی پیمنٹ کرنی ہے. تو میرے خیال میں آنے والی حکومتوں کے لیے یا آنے والے ٹائم کے لیے یہ ٹرمپ کا جو فیصلہ جو ہوگا اس کے لیے بہت کچھ لوگوں کو بیچنا ہوگا. شاید وہ ان کے جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے بہت زیادہ قربانی دینی ہوگی, یا جو ایکسٹریمزم ہے وہ زیادہ پھیل جائے گی, یا تیسری بات یہ کہ ایک انتفادہ شروع ہو جائے گا جس میں مزید لاشیں گرے گی اور اسرائیل کو امن نہیں ملے گا, کیونکہ جب لاشیں گرتی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو امن کا راستہ مطلب ہے کہ اس سے نہیں ڈھونڈ سکتے. ایک دوسری بات یہ, اگر وہ ان کے اس پر پتھراؤ کر رہا تھا, اور ظاہر ہے کہ ایک متنازع حصہ ہے اور اس پر جو ایک قسم کا یہ بین الاقوامی ایک قسم کا امریکہ نے اس کو تصدیق کے مہر ثابت کی ہے, تو ظاہر ہے کہ جو فلسطین کے امن کا جو راستہ تھا دو ریاست کا, وہ میرے خیال میں ایک فی الحال جو کچھ عرصہ ہے اس میں تو مخدوش ہو گئے ہیں. البتہ ٹرمپ صاحب نے اپنے لیے نئے ٹرمپ کے لیے کچھ میرے خیال میں کہ کاوشیں جو کی ہے یا اس کے لیے جو کوشش کی ہے, ہوم فرنٹ کو ایڈریس کیا ہے, وہ اپنی جگہ پر وہ اس کو نیکسٹ ٹرم دلا سکتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ صرف وہ یہ صرف تل ابیب میں تل ابیب سے اپنا سفارتخانہ چینج کرنے والی بات نہیں ہے, یہ تاریخ کو ایک قسم کا اس کے اگینسٹ چلنا ہے. دوسری طرف جو تین مذاہب ہے اس میں ایک مذہب کی کمپلیٹ نیگیشن ہے, اور ظاہر ہے کہ ان میں جن لوگوں نے بھی حصہ لیا تھا چند جو بشپس تھے وہ بڑے ایکسٹریمسٹ تھے, اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں کسی ڈیموکریٹ نے حصہ نہیں لیا, یہ سارے ریپبلکنز یا ان کے وہ تھے. تو لگتا ہے کہ امریکہ میں بھی کچھ ڈیوائڈ ہے, ورلڈ میں بھی ڈیوائڈ ہے, اور اس کے علاوہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے, اور ساتھ ساتھ تشدد کے راستے کو زیادہ ہوا دینا اور مستقبل میں اس کے حل کو مشکل کر دینے والی بات ہے.
اچھا اب جلدی سے کامنٹ کر لیتے ہیں. ڈاکٹر اقبال, عرب دنیا کے بہت سے رہنماؤں نے اس اقدام کی مذمت کی, اقوام متحدہ میں کویت کے سفیر نے غزہ میں تشدد پر اقوام متحدہ کے اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا, ترکی کے صدر نے اسے انتہائی بدقسمت واقعہ قرار دیا. اب آپ یہ بتائیے گا کہ عرب دنیا کی قیادت, عرب لیگ, او آئی سی, کسی بھی اعتبار سے مؤثر رول ان کو ادا کرنا چاہیے, کس انداز سے وہ آگے بڑھیں گے اس ساری صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت بظاہر کوئی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی.
یہ دیکھیے, یہ ایک ایسا اہم ایونٹ ہے کہ یا تو یہ تمام جو آرگنائزیشن جس کا آپ نے بات کی ان کو انرجائز کر سکتا ہے, یا اگر وہ اس کی طرف ریسپونڈ نہیں کرتے تو ان کو بالکل ریلیونٹ کر سکتا ہے. اس میں عرب لیگ سب سے اہم آ جاتی ہے. عرب لیگ نے ایک پرفارما قسم کی سٹیٹمنٹ تو دی ہے کائرو سے, لیکن اس نے کوئی نہیں بتایا کہ اس کے بعد وہ کیا کس قسم کا قدم لیں گے. اس کے مقابلے میں جہاں تک ترکی کا تعلق ہے, ترکی نے اپنے امبیسڈر کو بلا لیا ہے, امریکہ سے بھی
اور اسرائیل سے بھی.
تو ایسی کنڈیشن میں سوچنا یہ ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. وہ دیکھیے, ان کے پاس اس وقت کوئی افیکٹو فورس نہیں ہے, ان کو پاپولر قسم کی سپورٹ حاصل کرنا ہوگی, لیکن اگر وہ جو کرتے ہیں تو پھر ان کے ملکوں میں جو اتھارٹیرین گورنمنٹس ہیں ان کو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے میں یہ امید نہیں رکھتا کہ جہاں تک عرب لیگ یا عرب ممالک کے آرگنائزیشن کا تعلق ہے وہ کچھ کریں گے. جہاں تک او آئی سی کا تعلق ہے, او آئی سی ایک بیسیکلی بالکل کمزور سی آرگنائزیشن ہے, اس کے بعد امپلیمنٹیشن کیپیسٹی کوئی نہیں ہے, وہ صرف شور ہی ڈال سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے, باقی اور کوئی آرگنائزیشن نہیں کر سکتی. تو اس لیے مجھے فکر اس بات کا ہے کہ وہاں پر ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز جو ہیں جن میں داعش شامل ہے, جس میں کہ القاعدہ شامل ہے اور دوسری اس قسم کی آرگنائزیشن شامل ہیں, ان کو تقویت پہنچے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ زندگی حاصل کر لیں. ایسی کنڈیشن میں اس علاقے میں مشکلات ہوں گی اور سلوشنز پیدا نہیں ہوں گے.
عارف انصار صاحب, ترکی کے صدر نے کہا کہ اس اقدام کے بعد امریکہ مشرق وسطی کے امن عمل میں ثالث کا کردار ادا کرنے کے حل نہیں رہا. اب مشرق وسطی میں امریکہ کے قائدانہ رول کی صورت کیا ہوگی, جبکہ اس سے پہلے ایران کے مسئلے پر بھی ہم یہ بات کرتے آئے ہیں کہ کہاں پر اب امریکہ کھڑا ہے.
جی, ایک الٹرنیٹو اپروچ اپنائی گئی ہے بہجت. صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کا یہ سٹینڈ رہا ہے کہ ماضی میں جو کچھ بھی سٹیپس لیے گئے اس کا نتیجہ سامنے آیا اور مسئلہ حل نہیں ہو سکا, اس لیے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس سٹیپ کو کیوں روکا گیا, اس لیے امریکہ نے ریکگنائز کر لیا. دوسری طرف ان کا جو اس وقت نیا جو فارمولا ہے اس کے تحت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سعودی امریکہ الائنس کافی آگے چلا گیا ہے, اور ایک قسم کا جی سی سی جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے پوائنٹ آف ویو کے کافی قریب آئے ہوئے ہیں. جہاں تک یہ شیر شام کی سچویشن ہے, ایران کی سچویشن ہے, اور جو یہ عرب اسرائیلی کانفلکٹ ہے یا اسرائیلی فلسطینی کانفلکٹ ہے, اس پہ بھی سعودی عرب کی پوزیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور انہوں نے ایک قسم کی ایکسیپٹنس بھی شو کی ہے اس سٹیپ کی انفارملی. تو اس صورتحال میں جو ہے میرا خیال میں کہ ایک فرق ٹھیک ہے ترکی کی پوزیشن اپنی جگہ وہ جو سٹینڈ ہے, لیکن ایک دوسری طرف جو جی سی سی لیڈ کنٹریز ہیں سعودی عربیہ, ان کی پوزیشن جو ہے مختلف دنیا کے معاملات میں فرق طریقے سے ڈیولپ ہو رہی ہے, جو کہ اسرائیل اور امریکہ کے زیادہ قریب ہے. اب یہ کس طرح سے پلے آؤٹ ہوتا ہے فیوچر میں وہ دیکھا جائے گا, لیکن ایک وسیع تر پس منظر میں یہ ہے کہ جو یہ جو عرب ممالک ہیں, قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کور ایریا ہے, اور جو پیریفری کے ممالک ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈونیشیا, ملیشیا, پاکستان, ایران بھی کسی حد تک اور ترکی بھی, تو وہ ممالک جو ہیں وہ چین اور روس کی طرف زیادہ چلے گئے ہیں. انڈونیشیا تو اتنا نہیں ہے, لیکن دوسرے ممالک جو ہیں, تو ایک قسم کا یہ ری الائنمنٹ سی ہو رہی ہے, جس میں جی سی سی کا جس طرح میں نے ذکر کیا وہ ان کی پوزیشن جو ہے اس وقت امریکہ کی جو کرنٹ پالیسی ہے اس کے قریب آ چکی ہے.
اچھا, بس آخری سوال میرا اس سیگمنٹ کا ہے, منظر ایک کوئک کامنٹ کرتے جائیے گا کہ عرب دنیا کی طرف سے مصلحتاً خاموشی سے فلسطینی کاز یا مشرق وسطی کے امن عمل کو کس حد تک نقصان پہنچنے کا احتمال ہے, اور آپ ایک پازیٹو نوٹ پہ بتائیے کہ کس انداز میں اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ چیزوں کو زیادہ بہتری کی طرف لے جانا چاہیے, لے جایا جا سکے اور حالات کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے, کوئی صورت نظر آتی ہے؟
جی, اگر ہم دیکھتے ہیں یورپین یونین کا جو سٹینڈ ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر ہے اور وہ بہت ہی پریگمیٹک ہے, تو اگر اس کو فالو کریں گے اور یورپین یونین اگر لیڈ لے گا اور اس کے ساتھ رشیا اور چائنا بھی ہوں اور باقی مسلم کنٹریز بھی, تو ہم شاید اس طرف جا سکتے ہیں جہاں پر کہ ایک سولوشن نکل آئے. اگر ایسا نہیں کرتا اور یورپین یونین جو ہے وہ پیچھے رہتا ہے, تو باقی چائنا, رشیا اور یہ لوگ نہیں اس کو ریزالو کر سکتے, اور جو وہ ریجن ہے وہ پروبیبلی مزید پراکسی وارز کی طرف چلا جائے گا اور اسی کا خطرہ سب شو کر رہے ہیں. لیکن اگین یورپین یونین کا جس طرح کے سارے ملکوں نے ایک ایک کر کے ریکگنائز بھی کرنا شروع کر دیا تھا فلسطین کو, تو پروبیبلٹی یہ ہے کہ یورپین یونین کی جیسی اب فورن پالیسی بہتر ہوگی تو شاید امریکہ کو اس طرف کنوینس کیا جا سکے کہ اب اس مسئلے کو ونس اینڈ فار آل ریزالو کیا جائے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال اور عارف انصار صاحب اور منظر وسیم صاحب کا. پروگرام میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voaurdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اب ہم پروگرام میں اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے پہلی سیگمنٹ میں سنا اور ہم نے کوشش کی کہ اس کو ایک مثبت نوٹ پر ختم کیا جائے کہ اس تنازعاتی صورتحال کو زیادہ بگڑنے سے بچانے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اب ہم آگے چلیں گے, پاکستان کی طرف آئیں گے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ممبئی حملوں سے متعلق اپنے بیان پر قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. نواز شریف نے کہا کہ پتہ کرنا ہوگا کہ ملک میں دہشت گردی کا ذمہ دار کون ہے اور کس نے دہشت گردی کی بنیاد رکھی اور ملک کو اس نہج پر پہنچایا. دوسری طرف پاکستان کے تین مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کے ممبئی حملوں سے متعلق بیان سے کھڑے ہونے والے اس تنازع کی گونج پارلیمنٹ تک پہنچی, جہاں منگل کے روز وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایک بار پھر اپنی جماعت کے قائد کا دفاع کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ غلط انداز میں پیش کیے جانے والے اس معاملے کو اب ختم ہونا چاہیے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم عباسی نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف کے بیان سے متعلق جو رائے قائم کی جا رہی ہے وہ ان کے بقول دراصل بھارتی ذرائع ابلاغ کی طرف سے اس بیان کی پیش کردہ تشریح ہے. برگیر صاحب, یہ بتائیے گا کہ سیاسی سطح پر پاکستان میں کافی الجھاؤ کی صورت نظر آ رہی ہے, آپ کے خیال میں سابق برطرف وزیر اعظم کے اس بیانیے کے بعد صورتحال کو بگڑنے سے بچانے کے لیے کیا اقدام کرنا چاہیے؟
میرے خیال میں کہ اس بیان کے بعد اور پھر اس کے بعد جو ری ایکشن ہوا اور اس کے بعد جو این ای سی کا اجلاس ہوا اور پھر جو پرائم منسٹر عباسی صاحب کا جو پارلیمنٹ میں خطاب تھا اور اس کے علاوہ پریس کانفرنس تھا, تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ کافی تناؤ ہے, کافی تند تیزی ہے کیونکہ اپوزیشن بھی اپنا پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پر ڈٹی ہوئی ہے, نواز شریف صاحب اپنے اسٹیٹمنٹ پر قائم ہے, تو وہ لگتا یہ نہیں ہے کہ انگیجمنٹ کی پالیسی ہے, لگتا یوں ہے کہ کنفرنٹیشن کی پالیسی ہے. اور آنے والے ہیں الیکشنز, تو الیکشنز میں یہ ایک ایشو کے طور پر بہت سارے اپوزیشن لوگ اس کو لے جائیں گے, اور دوسری طرف پر نواز شریف کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں گے. جہاں تک نواز شریف صاحب کے سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے تو دو ایشوز تھے, یا تو یہ تھے کہ اس سے ریسٹرکٹ کر لیتے اور کہتے کہ نہیں یہ میرا مطلب نہیں تھا, جو کہ میرے خیال میں کہ انڈین میڈیا نے اس کو تھوڑا سا زیادہ بوسٹ دیا, زیادہ ہائپ بھی اس کی کریٹ کر لی کہ اس نے مان لیا, کنفیشن کر لیا, حالانکہ ایسی کوئی بات اس میں نہیں تھی. دوسری بات ہماری اپنی میڈیا کی غلطی تھی کہ اگر انڈیا کا میڈیا اس کو ہائپ دے رہا ہے تو آپ اس کو لو کی پر رکھے, لیکن انہوں نے اس کے جواب میں مزید ہائپ پیدا کر دی اور ہمارے کچھ انفارچونیٹلی میڈیا جو ہے وہ ڈیوائڈیڈ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ امیڈیٹلی جو این ایس سی کا اجلاس ہوا اور اس میں جو کچھ اس کے بیانیہ سامنے آیا, اور اس کے بعد وہی پرائم منسٹر جو اس کو چیئر کر رہا تھا اس کی نیگیشن کر دی, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایکسرسائز ہوا اس میں تو پیغام بڑا گھڑے ایک یونیفائڈ پیغام نہیں گیا ورلڈ کو یا انڈیا کو یا کسی اور کو, کیونکہ اب بھی ڈیوائڈیڈ ہے اور ڈیوائڈ اور اس میں کنفیوژن زیادہ بڑھ گیا ہے بہ نسبت اس کو برج ہونے میں, اس کو ڈیمیج کنٹرول کرنے میں. میرے خیال میں کہ حکومت بھی اپوزیشن بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی ناکام ہو گئی ہے. البتہ یوں ہی نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو کنفرنٹیشن ہے یا جو ایک قسم کا تناؤ ہے اس میں بڑھنے کا امکان ہے, اور پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں خدا نخواستہ ایسے اس میں ایکسٹریمزم نہ آ جائے, اس میں وائلنس نہ آ جائے, اور وہ وائلنس کے کچھ آثار پہلے بھی ملے ہوئے ہیں, جس طریقے سے جوتا پھینکنا ہے, پھر فائرنگ کرنی ہے, پھر سیاہی پھیرنی ہے, تو اور اب یہ سلسلہ آ گیا سامنے, اور اس کو مطلب گئے کہ غداری کا اور غداری کے لیول. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے ایک ملک کے لیے کہ جہاں پر سیاسی لیڈرشپ پہلے خود جو بات کہتی ہے اسی طریقے سے اس سے انکار کر لیتے ہیں یا ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے ملک کے جو مفاد ہے اس کو نہیں دیکھتے, ایک یونٹی کو پریزنٹ نہیں کرتے, ایک میچورٹی کو سامنے نہیں لیتے, بلکہ زیادہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے, اور نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف ہی کوئی قدم ہے, اور نہ ہی اس سے ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, کیونکہ مسائل آپس کی یکجہتی سے ایک پیج پر آنے سے, کیونکہ ابھی تو کہہ دیا کہ آلموسٹ سامنے آ گیا کہ حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے, اپوزیشن اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ بھی ایک پیج پر نہیں ہے, تو یہ ایک قسم کا ایسا گنجلک ایسا کنفیوژن وہ ووٹرز کو دے رہے ہیں یا پیغام دے رہے ہیں, یہ قسم کا بیان ہی آ رہا ہے جو کہ میرے خیال میں کہ ڈیمیجنگ ہے, اور خدا نخواستہ اس سے کچھ وائلنس کا ایلیمنٹ نہ نکل آئے آنے والے انتخابات میں, جو کہ ملک کے اسٹیبلٹی کے لیے پھر اور زیادہ خطرناک بات ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ تو اپنی جگہ اس پر قائم ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کی اس سے پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ مختلف موقعوں پر جو جس میں فوجی سابق جرنیل بھی شامل ہے, کچھ پولیٹیشین بھی شامل ہے, انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی. تو اگر اس کو ایک امپلائی اینڈ ڈینائی کے پالیسی سے اس کو سبڈیوٹ کر لیتا, یا ایک عرصے کے لیے کوئی خاموشی اختیار کر لیتے, یا بعد میں کسی دوسرے بہانے سے یہ میٹنگ بلاتے اور اس میں پھر اس کو ڈسکس کرتے, کوئی سائلنٹ چینل استعمال کرتے تو بہتر تھا بہ نسبت اس کو اس سطح پر ڈسکس کرنے, اس سطح پر اس کو میڈیا میں پھیلانے. اور میڈیا ابھی تک کسی نے جو جوشی نیوز ہے یا جو تیار ان کے پاس ایک تپا ہوتا ہے غداری کا اور مخب الوطنی کا, وہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا, یہ بڑا انفارچونیٹ آسپیکٹ ہے ہمارے ملک میں جو کہ بڑے سطح پر یعنی سیاسی سطح پر بھی، اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر اور میڈیا کی سطح پر بھی روز لگایا جاتا ہے، اور روز کسی کو دلایا جاتا ہے، روز کسی کو صاف کیا جاتا ہے، روز کسی کو کسی پر یہ ٹپا لگایا جاتا ہے.
سحر ہمارے ساتھ ہیں، سحر خان. سحر، بہت پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئندہ کچھ دنوں میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہونے والا ہے، جس میں پاکستان کو پہلے ہی سے گرے لسٹ میں کر دیا گیا ہے اور اگرانی کے تحت رکھا گیا تھا، بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے. برطرف وزیر اعظم کا جو بیان سامنے آیا ہے، اور اس وقت پاکستان کی سیاسی سطح پر جو صورتحال میں کنفیوژن اور الجھاؤ نظر آتا ہے، اس خدشے کو کتنی تقویت ملے گی؟
باقی کے جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جو ڈیسیجن تھا فروری میں، یہ ابھی تک آئی تھنک پاکستان کے لیے بہت اہم ڈیسیجن ہے، اور پاکستان کو کوشش کرنی پڑے گی کہ وہ اپنا جو دہشت گردی کے فائنینسنگ کو ختم کرنے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں. تو ابھی تک ان کے پاس 3 مہینے تھے، جون تک ہیں کہ اینٹی منی لانڈرنگ جو لا بنا تھا اس کی امپلیمنٹیشن ہو، 2-3 اور قانون بنے جو خاص طور پہ ان آرگنائزیشنز کے پیچھے جائیں، ان کے فائنانسز کے پیچھے جائیں.
نہیں، میں سحر، میرا سوال تھوڑا سا اور تھا. میرا سوال یہ تھا کہ ابھی جو ساری صورتحال اس وقت سیاست کی چل رہی ہے، وزیر سابق وزیر اعظم کا ایک بیان سامنے آیا، اس کے بعد ایک الجھاؤ کی صورت ہو گئی، اور پاکستان کے بارے میں عالمی سطح پر کوئی بڑا نیگیٹو پیغام چلا گیا، بھارت کی طرف سے اس کو اور سامنے لایا گیا، تو اس سے ایف اے ٹی ایف کے فیصلے کو میں پاکستان کے بارے میں منفی فیصلہ آنے کے خدشہ کتنا بڑا ہے؟
خرچہ ویسے زیادہ بڑا نہیں، کیونکہ یہ جو چیزیں جو وزیر اعظم نواز شریف نے بھی کہیں تھیں، یہ ایف اے ٹی ایف کو پتا تھا پہلے سے. تو ان کا اسٹیٹمنٹ آئی ڈونٹ تھنک ایف اے ٹی ایف کے ڈیسیجن میں اتنا زیادہ رول پلے کرے گا. خاص طور پر میڈیا تو ڈیفینیٹلی ایسے پورٹری کرے گی، لیکن میرے خیال سے یہ جو بھی نواز شریف نے کہا، یہ ایف اے ٹی ایف کے کمیشن کو پہلے سے پتا تھا، اور بلکہ یہ سالوں سے کہتے آ رہے ہیں.
اچھا، اب ہم دوسری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ روایتی پشتون جرگے اور پشتون تحفظ موومنٹ یعنی پی ٹی ایم کے درمیان مجوزہ مذاکرات کے نئے دور سے قبل جرگے کے ایک سرکردہ رہنما نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ سکے گی. مذاکرات کے ابتدائی دور کے میزبان اور خیبر ایجنسی سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی شاہ جی گل آفریدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ریاست کے جس ادارے کے ساتھ پی ٹی ایم بیٹھنا چاہتی ہے ان کو بٹھائیں گے. وہ کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
ان شاء اللہ تعالیٰ بھی کل کا دن رکھا ہوا ہے، کل جرگا ہے، امید ہے وہ بھی آئیں گے، اور میرا کوشش ہے کہ اسٹیٹ کو اور اسٹیٹ کے جس ادارے کے ساتھ پی ٹی ایم بیٹھنا چاہتا ہو ان کو اور پی ٹی ایم کو بیٹھائیں گے. جو بھی آئین اور قانون سے باہر ڈیمانڈ کرے گا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ غلط کر رہے ہو، اگر وہ اسٹیٹ ہو یا وہ پی ٹی ایم ہو.
دوسرا بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کو جرگے کو پورا اختیارات مانگے ہیں انہوں نے، اور انہوں نے کہا ہے، دعویٰ بھی کیا ہے کہ ریاست کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو بھی بات آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگی اس پر عمل درآمد کرانے میں وہ پورے طور پر پابند ہوں گے. تو آئیے وہ کیا کہتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں.
کل ہم جرگا، گورنر کے پی کے، سی ایم کے پی کے، چیف سیکرٹری کے پی کے اور آئی جی پولیس کے ساتھ بھی ملے، اور ہم نے یہی بات حکومت سے کی، ہم جو بھی مذاکرات کریں وہ با اختیار ہونا چاہیے، جو بھی پالیسی بنے وہ صرف کے پی کے لیے، فاٹا کے لیے نہیں، پورے ملک کے لیے ہو. تو یہ اختیار جرگے نے لے لیا.
تو یہ بات تھی جو اب ڈائیلاگ کر رہے ہیں، اور بات کر رہے تھے شاہ جی گل آفریدی، وہ تفصیل سے بات بتا رہے تھے. برگیڈیئر سعید کا تعلق بھی اس علاقے سے بھی ہے، ایک غیر جانبدار تجزیہ کار بھی ہیں. سر، آپ سے میرا یہ بات یہ ہے کہ حکام نے اس سلسلے میں کہاں غلطی کی جو پی ٹی ایم کے تحفظات اس درجے تک پہنچ گئے، ان کے دھرنے ابھی بھی جاری ہیں، اور جرگا کی طرف سے کی جانے والی یہ بات چیت جو ہے یا جو اقدامات اب جرگے کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ کس حد تک مؤثر ثابت ہوگا؟ برگیڈیئر صاحب سے میری بات. جی برگیڈیئر صاحب، آپ سے میرا سوال تھا یہ کہ جرگے کی طرف سے کی جانے والی بات، جی جرگے کی طرف سے کی جانے والی بات چیت کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکے گی پی ٹی ایم کے تحفظات کو دور کرنے میں؟
تو میں تو سب سے پہلے یہ بات کہوں گا کہ یہ جو جرگہ تشکیل دیا گیا ہے، ٹھیک ہے،
قبائلیوں میں اس قسم کا جرگہ ہوتا ہے, لیکن یہ جو مطالبات ہیں اس میں کچھ ٹیکنیکلٹیز بھی ہیں, جس طریقے سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا مطالبہ ہے. باقی مطالبے تو جو ہمارے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ اور ادر وائز حکومت نے بھی کہا ہے کہ یہ آئین کے اندر ہے اور یہ کوئی آئین سے تضاد نہیں ہے یا اس سے باہر نہیں ہے. تو اگر آئین کے اندر کوئی مطالبات ہو تو اس کا حل تو آسانی کے ساتھ ڈھونڈا جا سکتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے اس کا جو مطالبہ ہے تو میرے خیال میں یہ جو پریزنٹ جرگہ ہے شاید ان کو اس کے امپلیکیشنز کا یا اس کے ٹیکنیکلٹیز کا زیادہ علم نہیں ہے, کیونکہ یہی ایک میجر پوائنٹ ہے جس پر میرے خیال میں کہ جرگہ کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہوگا, کیونکہ یہ سینٹرل پوائنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ اس قسم کے سی بی ایم یا اس قسم کے اقدامات لیے جاتے ہیں جس سے فضا کو تھوڑا سا نرم کیا جائے, جس کے اعتماد کو بحال کیا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ کچھ تعاون کی طرف کچھ مطلب قدم اٹھائے جائیں. وہ میرے خیال میں ابھی تک تو نہیں ہوئے. اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں تو یہ کہوں گا کہ میں یہ کہتا کہ حکومت کی طرف سے پی ٹی ایم کے جو میٹنگز ہے یا ان کی موومنٹ ہے یا وہاں پر جو ان کے ملنا جلنا ہے اس پر پابندی نہ ہو, اور دوسری طرف پر پی ٹی ایم ریسیپروکلی یہ کہے کہ جو قومی ادارے ہیں ان کے خلاف جو آوازیں اٹھتی ہیں یا وہاں پر جو جس قسم کے نعرے لگتے ہیں اس سے اجتناب کیا جائے, تو میرے خیال میں اس سے تلخی بھی کم ہو جائے گی اور ایک دوسرے پر اعتماد بھی بڑھے گا, اور پھر ساتھ ساتھ تو آگے جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس کا بھی کچھ حل تلاش کیا جائے گا. لیکن پتہ نہیں, جرگے کے دو تین میٹنگز تو ہوئے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی پیش رفت نہیں کیا ہے. اور دوسری بات, مجھے ایک یہ بھی خدشہ ہے میرا کہ جو جرگہ ہے اس کے پاس پورے اختیارات نہیں ہے. جس طرح آپ نے بتایا یا شاہ جی گل صاحب نے بتایا کہ گورنر نے یا ان کے آئی جی نے بات ہوئی اور انہوں نے یقین دہانی, نہیں یہ آئی جی اور گورنر کے لیول کی بات نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کی بات ہے. جب تک اسٹیٹ کی طرف سے ٹینجیبل قسم کے یا مضبوط قسم کے وعدہ یا کوئی اس قسم کا ڈاکومنٹ سامنے نہیں آتا تو میرے خیال میں کہ مشکل ہے کہ پی ٹی ایم والے اس پر ایک قسم کا اعتبار کر لیں گے یا اس کو ایک سند سمجھیں گے. تو یہ جو تناؤ ہے, یہ تناؤ اگر پکڑ دکڑ ہو یا ان کو پر قدغن ہو یا ان کے موومنٹ پر پابندی ہو اور ساتھ ساتھ اس کے پیرلل اگر کاؤنٹر موو آپ لے آتے ہیں جس طریقے سے یہ پاکستان زندہ باد والا موومنٹ ہے یا اس طریقے سے کچھ ٹارگیٹ کلنگ شروع ہو گئی ہے, وہ کس کی طرف سے, باہر ایجنسیوں کی طرف سے, کچھ اور کی طرف سے ہے, لیکن خصوصی طور پر وزیرستان میں اس بارے میں کافی خدشات پائے جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ تو میں یہ بھی کہوں گا کہ حکومت نے اور سیکیورٹی ایجنسیز نے کچھ اقدامات بھی لیے ہیں کہ کچھ پوسٹیں کم کر دی ہے, دوسری طرف پر کچھ لوگوں کو چھوڑا بھی ہے اور تیسری طرف پر وہ جو مائنڈز ہے اس کو ریمو بھی کر رہے ہیں. اس پر تو کچھ پیش رفت ہوا ہے, لیکن جہاں تک اس دونوں کو بٹھانے کا اور ایک دوسرے کے بات کو سمجھنے کا اور یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے بارے میں فیصلے کرنے کا ان کا تعلق ہے, تو اس میں میرے خیال میں کہ ٹائم بھی لگے گا اور یہ ایک ایسا عمل ہوگا جس میں آپ کو مضبوط گارنٹر چاہیے اور وہ گارنٹر اس طرح ہو کہ وہ پریویل کر سکتے ہوں.
اچھا.
اور جس میں تحفظات نہ ہو. اور اگلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ جو باہر کا جو ایلیمنٹ ہے, اگر ایلیمنٹ کو اگر دور رکھا جائے, نہ وہ پی ٹی ایم اس کو ڈسکس کرے اور نہ حکومت ڈسکس کرے ان یہ جو غداری کا یا اس کا تو میرے خیال میں اس سے تناؤ کم ہو جائے گا اگر اس چیز کو باہر رکھا جائے اس بات چیت سے.
شکریہ برگیس صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. آخری ہماری سیگمنٹ ابھی رہتی ہے, سحر سے پہلے کوئک کامنٹ اس کے بارے میں لیں, پھر افغانستان پاکستان اور چین کا جو درمیان ڈسکشن ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. سحر, آپ کے خیال میں پی ٹی ایم کے تحفظات کو دور کرنے اور ان کو مطمئن کرنے کے لیے حکومت کی سطح پر کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے؟ ویسے برگیس صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کر بھی دی, آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟
میں اس بات دیکھتی ہوں کہ ایک تو میں برگیڈیئر صاحب کو بالکل ساتھ اگری کرتی ہوں کہ لیکن دوسرا یہ کہ جو حکومت نے غلطی کی ہے کہ جو منظور پشتین ہیں ان کو اریسٹ کیا ہے, میرے خیال میں یہ جو پشتون موومنٹ ہے یہ ایک رائٹ بیسڈ موومنٹ ہے, تو حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ان کی بات سنیں اور جو یہ مانگ رہے ہیں یہ ان کو دیں. خاص طور پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے مطابق مسنگ پرسنس کے جو ایشو ہے یہ سالوں سے چلتا آ رہا ہے, اور حکومت نے بے شک دہشت گردی کے نام ہے کافی دہشت گردی کو ختم بھی کیا فاتح میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو معصوم ہیں جن کو غائب کر دیا گیا ہے, تو اب حکومت کو اب ان چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا.
اچھا, اب ہم چلتے ہیں پروگرام کی آخری سیگمنٹ کی طرف. پاکستان اور افغانستان کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ باہمی رابطوں اور اعتماد سازی سے دونوں ملکوں میں پائیدار امن اور ترقی کا ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے سنجیدگی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. منگل کے روز یعنی آج چین, افغانستان اور پاکستان کے درمیان سہ فریقی غیر رسمی سفارتکاری کے تحت ایک مذاکرے کا اہتمام کیا گیا جس کا موضوع چین افغانستان پاکستان پائیدار ترقی کے لیے تعمیری روابط تھا. مذاکرے میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان کے لیے افغان سفیر عمر زخیل وال نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت سی غلط فہمیاں موجود ہیں جنہیں دور کرنا ضروری بھی ہے. تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے, کابل سے ہمارا ساتھ دینے والے ہیں کابل ٹائمز کے انیس الرحمان, جن سے ہم بات معلوم کریں گے. انجم ہمارے ساتھ ہیں, انیس الرحمان صاحب, ابھی انیس الرحمان صاحب سے جیسے بات ہوتی ہے تو افغان سفیر کے بیان کے بارے میں ان سے بات کریں گے. دوسری بات یہاں سے یہ ہے کہ مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مشیر قومی سلامتی ناصر خان جنجوہ نے کہا کہ افغانستان میں پائیدار امن کے لیے ان کا ملک افغان طالبان کو سیاسی عمل میں شریک کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور دونوں ملکوں کو مل کر افغانستان کی موجودہ صورتحال کو تبدیل کرنا ہے. پاکستانی مشیر نے یہ بھی کہا کہ چین, افغانستان اور پاکستان افغان امن کے لیے بامقصد مذاکرات کر رہے ہیں اور بامقصد ترقی کے حصول کے لیے بامانی بات چیت ضروری ہے. بغیر ساتھ آپ کے خیال میں رابطوں کے ساتھ ساتھ اور کیا اقدام درکار ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان ماحول کو سازگار بنایا جا سکے, کیونکہ یہ تو ہم دیکھتے ہی ہیں کہ رابطے شروع ہوتے ہیں پھر بیچ میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز آ جاتی ہے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا ہے. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کم سے کم کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوئی صورت نکل سکے؟
میرے خیال میں اس کو پازیٹیو نوٹ پر ایڈریس کروں گا, کیونکہ ابھی جو ورکنگ گروپس انہوں نے جو خاقان عباسی صاحب افغانستان گئے تھے اور ادھر بات چیت ہوئی تھی اور اس کے سلسلے میں پھر کچھ ورکنگ گروپس بنے تھے جنہوں نے مختلف سبجیکٹس کو, موضوعات کو یا جو ایریاز تھے اس کو ایڈریس کرنا تھا. یہ میرے خیال میں ایک مثبت عمل تھا, ایک تو یہ, اور دوسری بات کہ بلیم گیم سے بچنا, اور اس میں میرے خیال میں کہ افغانستان میں اور پاکستان میں بھی کچھ تشدد کے واقعات ہوئے لیکن ایک دوسرے پر بلیم نہیں لگایا. کچھ میڈیا بھی اس سلسلے میں کچھ کردار ادا کر رہا ہے, ساتھ ساتھ ٹریک ٹو والے جو ہے وہ بھی بزی ہے ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے. اور ساتھ ساتھ جو آپ نے ذکر کیا چائنا کا, تو چائنا کی تو دریانہ خواہش ہے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان جو مطلب ہے کہ ایک قسم کا بد اعتمادی ہے وہ ختم کی جائے اور یہاں سے جنگ جو ہے اس کا خاتمہ ہو, اور اگر امن کا ماحول ہو تو اس میں چائنا کی جو ون روڈ ون پالیسی ون روڈ والی وہ ہے اسٹریٹجی ہے ون بیلٹ ون روڈ والی, اس کو تقویت ملے گی. کیونکہ ظاہر ہے کہ جو 47 بلین ڈالر پاکستان کو ملے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں افغانستان کو بھی ان راہداریوں کے ذریعے اس کو کنیکٹیوٹی ملنی چاہیے, اور ظاہر ہے کہ افغانستان بالکل پاکستان کا پڑوسی, چائنا کا بھی پڑوسی اور ساتھ تاجکستان کا بھی, اور بہت نیرو بیلٹ واخان کے ذریعے سے وہ گزر رہا ہے. تو میرے خیال میں ان کو شریک کرنا اور اس کے ڈویڈنس یا ان کے فائدے افغانستان تک پہنچانا, تو جہاں تک ٹریڈ ہوگا, جہاں پر کنیکٹیوٹی ہوگی, پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ ہوگا اور ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا, تو پھر جو دہشت گردی ہے, پھر جو یہاں پر وائلنس ہے اس میں کمی آ جائے گی اور لوگ سٹیک ہولڈر اس میں بن جائیں گے. تو چائنا کا جو اپروچ, اکنامک اپروچ جو ہے وہ تو پریویل کر رہا ہے, لیکن اگر حالات خراب ہوتے ہیں خطے میں تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کا پہیہ یا تو سلو ہو جاتا ہے یا بالکل رک جاتا ہے, اور چائنا کبھی یہ نہیں چاہتا کہ بھائی اس کا پہیہ سلو ہو, سی پیک وغیرہ کا یا باقی جو کنیکٹیویٹی کا ہے وہ. تو ظاہر ہے کہ افغانستان ایک وار ٹرن کنٹری ہے, پاکستان بھی اس وائلنس سے کافی حد تک افیکٹڈ ہے, تو دونوں کے جو کامن انٹرسٹ ہے اور اس انٹرسٹ میں جو چائنا کا رول ہے وہ میرے خیال میں کہ مثبت ہے, اور یہ بات کچھ ریئلائزیشن ہوئی ہے اور میرے خیال میں کہ آنے والے انتخابات جو اکتوبر میں افغانستان میں ہو رہے ہیں, خدا کرے کہ وہ پرامن ہو اور اس میں صحیح لیڈرشپ سامنے آ جائے, اور ساتھ ساتھ جو طالبان کو پولیٹیکل دائرے میں لانے والی باتیں اس پر کچھ عمل درآمد ہو اور بات چیت کا جو راستہ ہے اس کو اختیار کیا جائے, تو میرے خیال میں کہ کچھ بہتری کی امید ہے مجھے نظر آ رہی ہے بہ نسبت پہلے کے. اور البتہ یہ بات ہے کہ اس میں جو اسپائلر گروپ ہے یا اسپائلر کنٹریز ہے یا ایجنسیز ہیں, اس سے اس کی نگیشن یا اس کو کھیل سے نکالنا وہ سب کی ذمہ داری ہے, اور ایک علاقائی اپروچ اس کے لیے اڈاپٹ کرنا ہوگا, جو پاکستان بھی ایک علاقائی اپروچ پر زیادہ زور دیتا ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈر اس افغانستان کے امن میں حصہ ڈالا ہے, جس میں ایران, تاجکستان, سینٹرل ایشیا کے اور ساتھ ساتھ بڑے ممالک روس اور چائنا جو ہے وہ بھی اپنا حصہ افغانستان کے امن کی طرف ڈالے, اور اس میں جو سفارتکاری ہے یا جو یہاں پر جو منصوبے ہیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں.
بڑے صاحب آپ سے ابھی ایک اور سوال کروں گی جو وہاں پر جنگ کے بارے میں ہے, لیکن اس سے پہلے ہم ہمارے پروڈیوسر انجم ہمیں بتا رہے ہیں انیس صاحب سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہماری بات نہیں سن پا رہے اور ان تک آواز نہیں پہنچ رہی. اس وقت بھی ہمارے پروڈیوسر صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ انیس رحمان, جن کا تعلق کابل ٹائم سے ہے اور وہ کابل سے ہمارے ساتھ بات کرنے والے تھے, ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش ہو جائے. اتنی دیر تک ہم سحر سے یہ بات کرتے ہیں. سحر, یہ بتائیے گا کہ امریکہ پاک افغان تعلقات کے حوالے سے بہت اہم کردار کا حامل ہے, وہاں پر اس کا رول بہت زیادہ اہم ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ ٹرسٹ بلڈنگ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹرسٹ بلڈنگ کے لیے امریکہ کا کیا رول ہے کہ وہ ادا کر سکے اس کو. اچھا ایک سیکنڈ پہلے سحر, مجھے انیس صاحب کی لائن چونکہ کٹتی ہے ان کے سے جلدی سے ایک بات کر لیں. انیس صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی جی آپ کی بات آ رہی ہے.
اچھا تو آپ کو جیسا کہ ہم بتا رہے تھے کہ منگل کے روز چین, افغانستان اور پاکستان کے درمیان سہ افریقی غیر رسمی سفارتکاری کے تحت مذاکرے کا اہتمام کیا گیا, اور اس میں پاکستان کے لیے افغان سفیر عمر ذخیل وال نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت سی غلط فہمیاں ہیں جنہیں دور کرنا ضروری ہے. تو یہ ہم ان پروگراموں میں تفصیلی بحث بھی کر چکے ہیں, رابطے جاری رکھنا ایک مثبت عمل بھی ہے, لیکن یہ رابطے جو اب کافی حد تک ہیں, بغیر صاحب نے بڑی مثبت باتیں کی ہیں, لیکن اعتماد کو بحال کرنے میں مؤثر ثابت کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ اس کی دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں یہ جو کانفرنس ہوا اسلام آباد میں اس کے بہت اچھے نتائج بھی نکل آئیں گے, لیکن تھوڑا وقت لگے گا. جہاں تک بات اعتماد کی ہے تو دونوں اطراف جو ہے ایک بہت گمنام جنگ جو ہے اس وقت جاری ہے, تو جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوگی, ٹیررزم ختم نہیں ہوگی, تو اس وقت تک جو ہے افغانستان اور پاکستان کی جو اعتماد ہے وہ بحال نہیں ہو پائے گی, کیونکہ افغانستان کے پیس پاس میں پاکستان کا جو ہے ایک اہم کردار ہے. جب تک وہ کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتماد سازی مشکل ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشرف غنی کا دورہ جی ایچ کیو تھے, وہاں سے اس نے دورہ کیا تھا اور وہاں کے جو اعلیٰ حکام سے ملے تھے اس وقت تاکہ اعتماد سازی ہو. اس سے پہلے جو ہے حامد کرزئی نے تقریباً 41 دورے کیے تھے پاکستان کے 14 سالوں میں, لیکن اشرف غنی نے جو ہے صرف ایک یا دو دورے کیے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ابھی تک اعتماد سازی نہیں ہوئی. وہ جو ہے یہی مانگ رہے ہیں کہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس کو, اس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن ابھی تک وہ نظر نہیں آ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کانفرنسز ہو بھی لیکن اعتماد, جب تک اعتماد سازی نہیں ہوگی تو اس وقت تک ایسی جو پروجیکٹس ہیں وہ ناکامی کی طرف جائیں گی, نہ کہ کامیابی کی طرف. دیکھیں آپ ٹابی کا پروجیکٹ دیکھیں, کیونکہ وہ ایک اہم پروجیکٹ ہے, افغانستان سے گزرے گا, لیکن جب تک افغانستان میں وہ امن نہیں ہوگا تو وہ پاکستان نہیں پہنچے گا, تو یہ ایسے پروجیکٹ جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں.
تو اس لیے ماحول کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے. سحر, اب آپ بتائیے گا کہ امریکہ جو کہ ایک بڑا اہم رول ہے وہاں پر, اس علاقے کے اندر اس کے اپنے سٹیکس ہیں وہاں پر, کیا پاک افغان ٹرسٹ بلڈنگ کے لیے کیا رول دیکھتی ہیں آپ امریکہ کا, کس طرح سے اس کو ادا کرنا چاہیے تاکہ ان دونوں ملکوں کے درمیان صورتحال بہتر ہو اور افغانستان میں صورتحال کو بہتر کرنے میں مدد ملے؟
دیکھیں
میری رائے یہ ہوگی کہ امریکہ جو ہے وہ بالکل اپنی ٹانگ نہ اڑائے, لیکن پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت زیادہ ڈسٹرسٹ ہے اور سالوں سے امریکہ نے اس ڈسٹرسٹ کو جیسے استعمال بھی کیا ہے. سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ امریکہ نے پاکستان سے کہا کہ وہ افغانی طالبان, حقانی نیٹورک, کوئٹہ شورا, اس طرح کے گروپس کو سپورٹ نہ کرے. اب ہم صدر ٹرمپ کے نیچے ایک چینج دیکھ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ امریکی حکومت کہہ رہی ہے کہ اب ہم غنی, صدر غنی کو سپورٹ کریں گے. صدر غنی نے جو طالبان کو بھی کہا کہ آپ سیاسی پارٹی بن کے آئیں, اس طرح کا ہم امن مذاکرات کو ہم سپورٹ کریں گے, افغان لیڈ اینڈ افغان ڈائریکٹڈ. تو اگر افغانستان اور پاکستان کی حکومت ساتھ ملنا چاہتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تو میری رائے یہ ہے کہ امریکہ کو اس بات کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور بلکہ جتنی دور وہ رہ سکتے ہیں ان بات چیت سے وہ دور رہے, کیونکہ کافی جو ڈسٹرسٹ ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ امریکہ کی وجہ سے بھی ہے. تو اگر اب امریکہ خاص طور پر چاہتی ہے کہ وہ اپنی فوج کو افغانستان سے نکالے, اور ایسے نکالے کہ ایک سیاسی اگریمنٹ ہو, ایک ایسا اگریمنٹ ہو جو چلے اور جو امن لے کر آئے افغانستان کے اندر, تو امریکہ کو یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ٹرسٹ بنے. اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ امریکہ ان کے امن مذاکرات کو سپورٹ کرے.
اچھا انیس صاحب, آپ ہیں ہمارے ساتھ؟
جی,
اچھا. افغانستان, جی افغانستان میں جو لڑائی کی صورتحال ہے, کیونکہ آج کل افغانستان فائٹنگ کے بارے میں بہت ساری خبریں ہمیں ملتی ہیں, اور خاص طور پر طالبان کے جو مختلف علاقوں پر قبضہ کرنے کی صورت سامنے آئی ہے, اس کے بارے میں تازہ ترین صورتحال بتائیے کہ کیا ہے, آپ وہاں پر موجود ہیں.
دیکھیں, جو آج کا واقعہ جو تافہ کے اندر ایک بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے, لیکن یہی بات میں بار بار آپ کو بتا بھی چکا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ طالبان تو آ جاتے ہیں, وہ قبضہ کر لیتے ہیں, لیکن ان میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے کہ اس کی دیکھ بھال کر لے, وہ اس کو وہاں پہ روک جائیں. وہاں پہ خونریزی ہو جاتی ہے, افغانستان کے لوگ مر جاتے ہیں, وہاں پہ جو ہے ایڈمنسٹریشن تباہ ہو جاتا ہے, لوگوں کا کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں, لوگ بچے اسکول نہیں جاتے ہیں. 24 گھنٹے تک جو ہے طالبان ایک جگہ پر جو ہے نہیں روک سکتے. آپ نے قندوز کا واقعہ دیکھا ہوگا, قندوز میں وہ آ گئے, انہوں نے جو ہے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے قندوز کو چھوڑ دیا تھا. آج جو ہے وہ رات سے جو ہے فرا میں, فرا کے جو شہر ہیں وہاں پہ لڑائی جاری ہے, وہ اندر آ چکے ہیں, لیکن خونریزی کے سوا اور کچھ نہیں ہے فرا کے اندر. وہاں پہ جو ہے آپ نے جلال آباد دیکھا, وہاں پہ جو ہے اس پوری بلڈنگ کو جو ہے انہوں نے جلا دیا ہے, جو فائنینس ڈائریکٹریٹ تھا جلال آباد کے اندر اس کو جلا دیا ہے, وہاں پہ لوگ مر گئے ہیں. لیکن اس سے تو بات حل نہیں ہوگی نا, اگر طالبان کر رہے ہیں, امریکہ کر رہا ہے, پاکستان کر رہا ہے, ایران کر رہا ہے, افغان حکومت کر رہے, جو بھی کر رہے ہیں, لیکن ان سے بات نہیں بنتی نہ جو ہے اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. جب تک جو ہے آپ ٹیبل پہ نہیں آتے, جو سارے مسائل ہیں, جو سارے پرابلمز ہیں, اس کو ٹیبل پہ رکھ کے آپ ڈسکس نہیں کریں گے, تو اس کے کچھ اثر وہ اچھے نتائج نہیں نکلیں گے. اشرف غنی جو ہے وہ پیس کے لیے, جو امن کے لیے ایک بہت اچھا فارمولا جو ہے وہ طالبان کے لیے جو ہے پیش کیا تھا, لیکن طالبان نے ان کا جواب جو ہے وہ اس جھگڑے سے دیا, اس وار سے دے دیا ہے. ان کا جواب یہی ہے کہ نہیں, ہم افغانستان کے اندر جو ہے وہ لڑائی جاری رکھیں گے, لیکن نقصان جو ہے وہ نقصان کس کو ہوگا؟ افغانستان کے عوام کو ہوگا. طالبان کے لیے جو ہے نفرتیں زیادہ ہوں گی. انہیں تو یہی چاہیے کہ طالبان کو جو ہے یہاں پہ اشرف غنی ایک پولیٹیکل آفس دے رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ آئے یہاں پہ بیٹھے, اشرف غنی کے ساتھ وہ ضمانت لے رہے ہیں. اشرف غنی جو ہے طالبان کی ضمانت لے رہے ہیں کہ آپ کی ضمانت میں کروں گا, اور جو آپ کو جو چاہیے وہ ہم دیں گے, لیکن وار چھوڑ دیں اور کابل کے اندر جو ہے وہ آپ پولیٹیکل سسٹم میں داخل ہو جائیں.
شکریہ انیس الرحمان صاحب. میں ان سے برگیر صاحب سے پوچھتے ہیں, برگیر صاحب کیا آپ مصالحت کا امکان دیکھتے ہیں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان آنے والے دنوں میں؟ 1.5 منٹ ہمارے پاس.
جی, جہاں تک مصالحت کے لیے تو بہت کچھ کوشش ہو رہی ہے, لیکن اگر پوزیشن اس طرح بلین گیم کا ہو, جس طریقے سے آپ کے ایک مہمان نے کابل سے بتا دیے بڑی معذرت کے ساتھ, کیونکہ وہ صرف اشرف غنی یا اس کے علاوہ جو کرزئی صاحب تھے اس کے دوروں کی بات کرتے ہیں, اس طرح پاکستان کے بھی سارے لیڈرشپ نے بڑے دورے کیے ہیں. تو پازیٹیو چیزوں کو جب ڈسکس کریں گے تو پھر امن کا راستہ یا بات چیت کا راستہ کھل سکتا ہے, بلیم گیم سے یا ایک طرفہ مطلب ڈول بجانے سے وہ نہیں ہوگا. ایک بات اور دوسری بات یہ, جس طرح کہتے کہ ان 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہتے, تو جناب یہ جنگ جو ہے تو یہ سمیٹرک وار ہے, یہ گوریلا وار ہے, یہ انسرجنسی ہے. اس میں طالبان کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کسی جگہ کو پر قبضہ کر لے اور اس میں رہے, کیونکہ ان کے پاس ایئر طاقت نہیں ہے. وہ وہاں سے ظاہر ایئر طاقت کے ساتھ امریکہ کا وہاں پر موجود بھی ہے اور پوری فضاؤں پر ان کا کنٹرول ہے.
برگیڑی صاحب, مصالحت کا کوئی امکان ہے؟
تو ظاہر اس قسم کے ٹیکٹس جو ہے یہ تو ایک جنگ کا حصہ ہے. وہ دشمن ہے, وہ اب دشمن ہے, وہ آپس میں جو ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں, جو طریقہ استعمال کرتے ہیں, وہ اپنی جگہ ہے. ہاں البتہ یہ بات ضروری ہے کہ نقصان افغان عوام کا ہے, افغان عوام مر رہے ہیں اور ان کی جائیدادیں تباہ ہو رہی ہے, ان کی جو ایجوکیشن ہے, ان کا ہیلتھ ہے, وہ افیکٹ ہو رہا ہے اور ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو اس میں انا کو چھوڑنا چاہیے, اس میں اگر کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لے تو افغان
تو آپ تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے.
اگر وہ جی کچھ پا لیتے ہیں تو افغانستان پا لیتا ہے اور افغانستان
جی بہت بہت شکریہ بگیر صاحب,
امن ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے.
وقت ہمارا
کنسٹرکشن ہو جائے گی.
بہت وقت ہمارا ختم ہو گیا. اپنے شرکا کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں, اس کے ساتھ ساتھ بہجت کو, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل کو اور انجینئر چانگ کو. اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
سمین, امریکی سفارتخانے کی تل ابیب سے یروشلم منتقلی کے بعد غزہ میں ہونے والے احتجاج میں 60 کے قریب فلسطینیوں کی ہلاکت اور ہزاروں کے زخمی ہونے پر دنیا بھر سے رد عمل سامنے آ رہا ہے. میں نے بات کی ہے برطانیہ میں یورپین پارلیمنٹ کے ارکان اور برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے ایک رکن سے. لارڈ نذیر احمد نے برطانیہ میں سرکاری اور عوامی سطح پر رد عمل کی بات کرتے ہوئے کہا,
حکومت اور یورپین ممالک جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ اس قسم کی وہاں پہ حرکت کی جائے, کیونکہ اس کی وجہ سے امن کو خطرہ ہے. اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں جیرمی کوربن, انہوں نے تو کل جو ظلم ہوا وہاں پہ اس کو تو واضح طور پہ انویسٹیگیشن کا بھی کہا اور اس ظلم کی انتہا کو ہائی لائٹ بھی کیا. تو جنرل پبلک جو ہے وہ آج شام 5:30 بجے لندن کے ٹائم پہ یہاں پہ سٹاپ دا وار کوالیشن والے ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن ہوگا.
لارڈ نذیر احمد نے بتایا کہ ویسٹ منسٹر میں ہونے والے اس عوامی اجتماع میں ایسے یہودی گروپ بھی شامل ہیں جو تشدد کے مخالف ہیں اور فلسطینی مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں.
جوز فار جسٹس جو ہیں, جو جسٹس فار پیلسٹائن کی سپورٹ کرتے ہیں, ایسا گروپ ڈیفینیٹلی وہاں پہ موجود ہوگا.
سجاد کریم یورپین پارلیمنٹ کے دیرینہ رکن ہیں. انہوں نے بتایا کہ پارلیمان کے رکن برطانیہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی فوجوں کی فائرنگ میں فلسطینی ہلاکتوں کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے.
یورپین پارلیمنٹ کی پوزیشن اس میں یو ایس سے کافی مختلف ہوگی. ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم ہمارا یونائیٹڈ کنگڈم جو ایک ممبر اسٹیٹ ہے, انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ دیر نیڈس ٹو بی اے فل انڈیپینڈنٹ انکوائری ریگارڈنگ دی شوٹنگ دیٹ ٹک پلیس ان گازا یسٹرڈے بائی اسرائیلی فورسز. اور اس کے ساتھ ساتھ دی یورپین یونین اینڈ یورپین پارلیمنٹ ول کنسیڈر اٹس پوزیشن. سو دیٹ ڈسکشن از کرنٹلی انڈر وے ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم.
کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ یورپین پارلیمنٹ کوئی رول ادا کر سکتی ہے؟
جی, میری ایکسپیکٹیشن تو یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز لیول جو یو ایس نے یہ اسٹیپ لی ہے ٹو اسٹاپ دا ریزولوشن گوئنگ فارورڈ ول ناٹ بی سپورٹڈ آئیدر بائی دا یو کے اور بائی فرانس اور ان ڈیڈ بائی دا یورپین یونین ان اٹس آبزرور اسٹیٹس.
جیسا کہ آپ نے سنا, سجاد کریم نے کہا کہ ان کی توقع یہی ہے کہ اقوام متحدہ میں ان کا ملک اور فرانس اور ایک مبصر کی حیثیت سے یورپی یونین امریکی موقف کی تائید نہیں کریں گے. انہوں نے اسرائیلی فلسطینی تنازع میں اس افسوسناک پیش رفت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین اس وقت بھی غزہ میں امداد دینے والی سب سے بڑی تنظیم ہے اور حالیہ واقعات کے تناظر میں انسانی ہمدردی سے متعلق معاونت میں اضافہ متوقع ہے۔
جی، اس میں یہ ہے کہ یورپین یونین از دا لارجسٹ ڈونر ٹو دی پیلسٹینین اینڈ ٹو دی غزہ سٹریٹ فار ڈیولپمنٹ ایڈ اینڈ فار ادر پروگرامز، سو وی ول سٹیپ the work that is being done on a humanitarian basis.
یہ تھے یورپین پارلیمنٹ کے ایک دیرینہ رکن۔ امجد بشیر بھی یورپی پارلیمان اور اس کی انسانی حقوق کی کمیٹی کے رکن ہیں۔ وہ کہتے ہیں
یہ جو فلسطینی ہیں جو غازہ اسٹرپ میں رہتے ہیں اور ویسٹ بینک میں بھی، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے دے آر ویری فرسٹریٹڈ۔ تو آن ٹاپ آف دیٹ یہ جو امریکہ نے ری لوکیٹ کی اپنی ایمبیسی، دے فیل ویری اینگری دیٹ دس ہیز ہیپنڈ۔ I also believe that the two state solution is mein amal karna chahiye tha aur to I think the Israeli government should have responded, lekin ye tarika to live bullets istemal karne. So when I get back to parliament, which is going to be next week inshallah, I know discussions are taking place taake hum ek to verify kare ki kyu itna armaments used kiya live bullets to control which was largely civilians۔
تاہم امجد بشیر صاحب نے کہا کہ ان ہلاکتوں کو روکنے کے لیے کچھ ذمہ داری فلسطینی اتھارٹی پر بھی عائد ہوتی ہے۔
I'm not sure کہ ان کو پتا تھا کہ نہیں کہ اس کا یہ ریاکشن ہوگا کہ لائیو بلٹس استعمال ہوں گی۔ ریئلی ایکچولی دا بلیم لائز ود دا کنٹری دیٹس فائرنگ دا لائیو بلٹس۔ آئی تھنک دی پیپل ہو ایکچولی گورن غزہ، دیئر ریسپانسبلٹی از ٹو لک آفٹر دی سویلینز از ویل، اور ان کو بھی بتانا چاہیے تھا کہ تاج ڈیفنس از پروووکیٹیو اینڈ ڈینجرس۔
شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔